أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ الانبیاء کی یہ آخری آیات ہیں اور ان آیات کے اوپر یہ سورۃ الانبیاء ختم ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، کہ یہ جو قرآن پاک ہے یا یہ جو سورۃ الانبیاء ہے، اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے یہ مضمون بالکل کافی مضمون ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے مضمون یہ مکمل ہے، یعنی ان کو اگر نصیحت حاصل کرنی ہے تو اس قرآن سے اور پھر یہ جو سورت گزری ہے سورت الانبیاء، اس سے ان کو مکمل نصیحت مل سکتی ہے. اگر کسی کے اندر طلب صادق ہو اس بات کی کہ مجھ کو نصیحت حاصل کرنی ہے تو اس کو نصیحت ملتی ہے. اور جو لوگ سرکش ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تو ان کے اندر چونکہ ہدایت کی طلب نہیں ہے، اس لیے یہ قرآن پاک سننے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ ان کے اندر طلب نہیں ہے اس لیے فائدے سے محروم ہیں. اس لیے قرآن پاک نصیحت ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو طلب صادق لے کر آتے ہیں، جو اندر سے طلب رکھتے ہیں سمجھنے کی، ارادہ سمجھنے کا کرتے ہیں، ان لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور جو لوگ ان کے اندر طلب نہیں ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے، جتنے بھی کوئی بھی انسان آئے، بہت سارے لوگ آتے ہیں علماء اکرام کے پاس، اہل اللہ کے پاس، اس نیت سے آتے ہیں کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے، ہمیں کوئی نصیحت حاصل کرنی ہے، تو ان کو نصیحت مل جاتی ہے، ان کو فائدہ ہو جاتا ہے بیٹھنے سے. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف بحث کرنے کے لیے آتے ہیں علماء اور اللہ والوں کے پاس، ان کی نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں بحث کرنی ہے، ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، وہ بحث کر کے چلے جائیں گے، فائدہ کوئی نصیب نہیں ہوگا. ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں، ایک طبقہ ہے اس کا کام ہی صرف علماء سے بحث کرنا ہے، ہر مسئلے پہ بحث ہے، ہر آیت پر بحث ہے، ہر حدیث پر بحث ہے، تو بحث تو کر لیں گے لیکن فائدہ نہیں ملے گا ان کو، عمل کی توفیق نہیں ہوگی. جو لوگ عمل کے طلبگار ہوتے ہیں ان لوگوں کو وہ لوگ بحث نہیں کیا کرتے. جو عمل والے لوگ ہوں گے ان کو مسئلہ پتہ چلنا چاہیے کہ مسئلہ یہ ہے. علماء اکرام نے، مفتیوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، اللہ والوں نے، وہ بس عمل کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے. دشواریاں ہوں گی تو وہ مشورہ کریں گے کہ دشواریاں رفع کیسے ہوں گی. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی حکم سنا دو ان کی بحث ہی ختم نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کو پھر اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دشواریاں ختم کیسے ہوں گی، کیونکہ تو بحث کا ارادہ لے کر آیا. میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معرف القرآن تفسیر کے، تفسیر معرف القرآن کے مصنف، ان کا میں نے ملفوظ اپنے بزرگوں سے سنا، اپنے والد صاحب سے، اپنے بزرگوں سے سنا، اور یاد رکھنے کا ملفوظ ہے. فرمایا کرتے تھے کہ طلب صادق لے کر تم مسجد کے مؤذن کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے. نیت کر لو، طلب پیدا کر لو اپنے اندر، ارادہ کر لو کہ ہاں مجھ کو ٹھیک ہونا ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ مسجد کے مؤذن کے پاس جا کر بیٹھو گے، ہدایت مل جائے گی، اصلاح ہو جائے گی. اور اگر طلب نہ ہو تو بڑے بڑے ولی اللہ کے پاس بیٹھ کر آ جاؤ، ہدایت نہیں ملنے کی. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ عرب کے بڑے بڑے قریش بیٹھتے تھے کہ نہیں بیٹھتے تھے؟ ابو جہل بھی بیٹھتے تھا، ابو لہب بھی بیٹھتا تھا، ہدایت ملی ان کو. اس لیے کہ کبھی دل کے اندر طلب ہی پیدا نہیں ہوئی، ہمیشہ طلب یہ رہی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی طرح نقصان پہنچا دیں. تو قرآن پاک کی آیت نازل ہو رہی ان کی تباہی بربادی کے لیے، تبت یدا ابی لہب و تب. تو بھائی طلب اصل چیز ہے، طلب لے کر آدمی آئے تو کسی سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور طلب نہ ہو تو کسی بڑے سے بڑے انسان کے پاس انسان بیٹھ جائے، وہاں سے فائدہ نہیں ملتا. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ ان فی ہذا لبلاغن، بے شک فی ہذا، یہاں مفسرین فرماتے کہ ہذا سے مراد یا تو قرآن پاک ہے، کہ اس قرآن پاک میں پورا مضمون ہے، اور بعض حضرات فرماتے کہ یہ سورت ہے، سورت الانبیاء. لبلاغن، اس میں مکمل مضمون بیان ہو گیا. لقوم، اس قوم کے لیے، عابدین، عابد جمع، عابدین عابد کی جمع ہے، عبادت کرنے والے مومن مراد ہیں، کہ مومنین کے لیے اس کے اندر پوری مضمون موجود ہے، مکمل ہدایت موجود ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. رحمت کیا ہے؟ کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کے مضامین کو سنیں، ان کو قبول کریں، اور ہدایت کی جو برکات اور ثمرات ہیں ان کو حاصل کریں. یہ ہے رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بنایا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے. عالمین، عالم کی جمع ہے، یعنی جتنے جہان ہیں دنیا میں ان سب کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا. اور یہ رحمت بھی یہ ہے کہ اس انسان کے لیے جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، آج بھی حاصل کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں، آپ کی تعلیمات موجود ہیں، انسان پڑھے اور پڑھ کر اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرے تو آج بھی انسان کو ویسے ہی ہدایت مل سکتی ہے. تو یہ ہدایت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور احادیث اور یہ کلام پاک، یہ تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنا کر بھیجا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے. یہ جو فرما، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا رحمت مہدات، میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں، یعنی ایسی رحمت ہوں جس رحمت کے ذریعے سے انسان کیا کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمت مہداد برفع قوم وخفض آخرین، میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ اللہ تعالی حکم ماننے والی قوم کو سربلندی عطا فرمائے. جو اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں ان کو اللہ تعالی کیا عطا فرمائے؟ سربلندی عطا فرمائے. اور جو دوسری قوم اللہ کے حکموں کو نہیں مانتی ان کو میں پست کر دوں. یہ مطلب ہے کہ انا رحمت مہداد برفع قوم، کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں لوگوں کو بلند کرنے کے لیے جو میرا حکم مانتے ہیں. وخفض آخرین، اور جو دوسرے لوگ میرا حکم نہیں مانتے ان کو پست کر دوں، ان کو نیچا کر دوں. اور مسلمان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ کے حکموں کی 100% پابندی کی، اس کی فکر کی، اپنی زندگی کے نظام کو، اپنی زندگی کے کاروبار کو، اپنی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے کو، مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اور اس قرآن پاک کے حکموں کے مطابق رکھنے کی کوشش کی، آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی عطا فرمائی. 700 سال مسلمانوں کے ایسے گزرے ہیں جو 700 سال مسلمانوں کے عروج کے سال تھے. یہ وہ زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے بعد تک کا. یہ 700 سال وہ ہیں جب مسلمانوں نے اپنے تمام قوانین, مسلمانوں نے اپنا تمام نظام قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال رکھا تھا. جو جو انحطاط آتا چلا گیا, جو کمی آتی چلی گئی, مسلمان نیچے ہوتے چلے گئے, مسلمان نیچے ہوتے چلے گئے. آج بھی اگر ہماری زندگی میں کا نظام, ہماری زندگی کے طور طریقے اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہوں تو آپ یقین مانیے ہماری حالت یہ نہ ہو جو آج ہماری حالت ہے, ہم پھر ایک بلند اور بالا قوم بن سکتے ہیں. آگے فرمایا کہ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون, کہ انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انما یوحا الی, کہ میری طرف اللہ تعالی نے یہ وحی بھیجی ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے, تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں, کوئی معبود نہیں. فہل انتم مسلمون, کیا پھر بھی تم اللہ کے حکم کو ماننے والے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اصل میں معبود تمہارا ایک ہی ہے, اب بھی تم کیا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانو گے, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤ گے؟ جس انسان کو ایک اللہ کے اوپر بھروسہ ہو جاتا ہے, جس انسان کا ایمان ایک اللہ پر ہوتا ہے, اس کے دل میں یہ بات یقینی طور پر موجزن ہو جاتی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ساری طاقت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے. انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے سب اللہ کرنے والے ہیں. ہاں اللہ تعالی نے انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ تم کوشش کرو, محنت کرو, بیٹھے مت رہو, محنت اور سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. حدیث شریف میں اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا, حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ ساری دنیا مل کر کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ اللہ نہیں چاہتا اس کو نفع پہنچانا, اور ساری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نفع پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. مطلب یہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, سب کچھ اللہ کرتا. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق سے ایسا ہوا, اتفاق ایسا ہوا, ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں اتفاق کوئی چیز نہیں ہوتی, اللہ کے ہاں کوئی چیز اتفاقی نہیں, یہ میرے اور آپ کے لیے ہر چیز اتفاقی ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں ہر چیز ایک طے شدہ ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ نظام کے اوپر چل رہی. یہ چیز کہ ہم کہتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا, اتفاق سے یہ ہو گیا, اللہ کے ہاں کوئی چیز اتفاقی نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کیا ہے, ایک طے شدہ طریقے سے چلتی. تو فرمایا کہ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون, کہ اب بھی تم کہ انما یوحا الی, میری طرف یہ بات حکم آیا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, کہ کیا تم لوگ اس کے حکم برداری کرنے والے ہو, کیا تم اللہ کو مانتے ہو؟ یہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز اللہ کے طے شدہ نظام کے تحت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اپنے ملفوظات میں, حضرت نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے, وہ صبح کے بعد چہل قدمی کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے وہ تیزی کے ساتھ ایک جانب میں رواں دواں ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے کام کرتی ہے, ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے, تو میں یہ دیکھتا ہوں, میں یہ دیکھوں کہ یہ بچھو کس منزل پہ رواں دواں ہے, کس مشن پہ روانہ ہوا. کہتے میں بھی اس بچھو کے پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ بچھو تیزی کے ساتھ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ دریا کا کنارہ آ گیا. تو فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ اب یہ یہاں کیا کرے گا بچھو. تو دیکھا تو ادھر سے ایک کچھوا وہ تیرتا ہوا آ رہا ہے بڑا, اور وہ کنارے پر آیا. یہ بچھو نے چھلانگ ماری اور کچھوے کے اوپر چڑھ گیا اور وہ کچھوا جو ہے اس کو سمندریا کے دوسری طرف لے جانے لگا. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے کشتی بھیج دی دریا پار کرانے کے لیے, میں کیا کروں؟ تو کہتے میں نے فوراً کشتی کرائے پر لی اور دیکھا کہ اس بچھو کے اور یہ جو کچھوا اس کو لے کر روانہ ہوا, دیکھو کس مشن پہ جا رہا ہے, اللہ کی طرف سے کیا اس کو حکم ملا. کہتے میں نے کشتی لی اور کشتی کے ساتھ ساتھ میں نے کہا اس کے پیچھے پیچھے چلو. وہ اس نے کچھوے نے اس بچھو کو دوسرے کنارے پر پہنچایا تو بچھو چھلانگ مار کے دوسری طرف کنارے پر اتر گیا. کہتے میری کشتی بھی پہنچ گئی تھی, میں بھی کشتی سے اترا, اب میں بچھو کے پیچھے پیچھے چلا. اب بچھو چلا چلا جا رہا ہے, کہتے میں بھی چلا چلا جا رہا ہوں. کافی دور چلنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں گیا تو وہاں قریب میں ایک آدمی بیٹھا ہوا سو رہا تھا, یعنی جیسے ٹیک لگا کے کوئی سو جاتا ہے اس طریقے سے کوئی سو رہا تھا. یہ بچھو اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی سو رہا ہے, بچھو اس کے قریب گیا, وہاں ایک اجدہا بیٹھا ہوا تھا, کوئی سانپ تھا. وہ سانپ قریب تھا کہ اس آدمی کو ڈس لے, قریب تھا کہ وہ سانپ اس آدمی کو ڈس لے. اس بچھو نے اس کے اوپر حملہ کر دیا سانپ کے اوپر اور سانپ کو مار دیا. اتنے میں جب سانپ مرنے لگا اور سانپ کی ان کی لڑائی ہوئی آپس میں, تو اتنے میں اس آدمی کی آنکھ کھل گئی. سانپ مر چکا تھا تو وہ بچھو کو پتھر مارنے لگا کہ دیکھو مجھے بچھو کاٹنے کے لیے آیا. تو کہتے میں نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا کہ بچھو کاٹنے نہیں آیا, بلکہ یہ بڑی دور سے ایک مشن پر روانہ ہوا تھا تمہاری جان بچانے کے لیے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پورا واقعہ سنایا کہ دیکھو بچھو اس طریقے سے تمہاری جان بچانے آیا. تو اس کو واقعے کو لکھنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ہر چیز اس کائنات میں اللہ تعالی کی طرف سے کیا ہے, ایک حکم کے اوپر معمور ہے. ہر چیز ایک کائنات میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک طے شدہ نظام کے اوپر چل رہی ہے. حدیث شریف میں اسی کو فرمایا کہ انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے اللہ نے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. فرشتے ہوتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے. ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی پتھر آ رہا تھا, مجھے اچانک سے نظر آیا تو میں نے اپنا ہاتھ یوں کر لیا تو پتھر رک گیا. یہ رک نہیں گیا ہوتا, یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک کیا ہوتی ہے, ایک حفاظت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم جا رہے تھے, میں نے دیکھا کہ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا. وہ بچا نہیں ہوتا, اللہ نے اپنے معمور فرشتوں کے ذریعے آپ کو بچا لیا. ایک نظام ہے اللہ کا بنا ہوا, انسان سوچ نہیں سکتا. تو اور جب کوئی مشکل آنی ہوتی ہے تو وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور پھر وہ مشکل آ جاتی ہے انسان کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے ایک طے شدہ نظام کے تحت کیا ہے, عمل کر رہی ہے. کوئی چیز غیر اتفاقی نہیں ہوتی اس کائنات میں, ہر چیز کیا ہے, ایک اتفاقی ہوتی ہے. اسی کو فرمایا کہ کبھی یوں مت کہا کرو کہ جو کام ہو چکا کہ کاش میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. فَإِنَّ حدیث شریف میں فرمایا فَإِنَّ كَلِمَةَ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. یہ لو کا جو کلمہ ہے کہ اگر, اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, فرماتے یہ اگر کا کلمہ جو ہے یہ شیطان کا کلمہ ہے, یہ شیطان کا عمل ہے. بلکہ یوں کہا کرو کہ جیسا اللہ نے مقدر فرمایا ایسا ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ اب جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے انسان کے منہ سے جملے نکلتے ہیں کہ کاش میں فلانے ڈاکٹر کا علاج کرا لیتا, کاش میں یہ علاج کر لیتا, کاش میں اس جگہ چلا جاتا, کاش میں یوں کر لیتا. موت تو آنی تھی, وہ آ گئی, موت کے ہزاروں بہانے, وہ تو آ جاتی ہے. فَإِنَّ كَلِمَةَ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. اپنی کوشش پوری کرو, پھر جو ہو گیا سمجھ لو اللہ کی طرف سے یہی مقدر تھا. لیکن شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ اور کام کچھ نہ کرو, یہ نہیں, اس کا حکم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم کو یہ نہیں بتلاتی, آپ نے ساری جد و جہد کی, ساری محنت کی, مشقتیں اٹھائیں, آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے رہے, حالانکہ اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا تھا. اس کو فرمایا کہ در حقیقت کیا تم اب بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. پھر بھی اگر وہ لوگ منہ موڑتے ہیں, یعنی غیر مسلم لوگ اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں سے منہ موڑتے ہیں, فَقُلْ, تو آپ فرما دیجئے, آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ, میں نے تو تم کو ساری باتیں بتلا دی تھی. غیر مسلموں کے سامنے آپ نے ہر بات بتلا دی, اللہ کے احکامات بتلا دیے, پھر بھی اگر کوئی آپ کا حکم نہیں مانتا تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بھائی میں نے تو تم کو ہر بات برابر برابر کر کے بتلا دی, کوئی بات میں نے تم سے مخفی نہیں رکھی. فَإِن تَوَلَّوْا, تَوَلَّوْا کے معنی آتے منہ موڑنے کے اور پیٹ پھیرنے کے. فقل, تو آپ ان سے کہہ دیجیے آزنتکم, یعنی میں نے تم کو خبر دے دی تھی, میں نے تم کو اطلاع دے دی تھی, علی سوا, بالکل برابر برابر طریقے سے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. لوگ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے, قیامت آئے گی, تو فرماتے ہیں کہ یہ میں نہیں کہتا کہ قیامت جلدی آئے گی یا دیر میں آئے گی, ابھی آ رہی ہے یا بعد میں آ رہی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت آئے گی, قیامت کا آنا یقینی ہے, کب آئے گی اس کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. وَإِنْ أَدْرِي, اور میں نہیں جانتا, ادری کے معنی ہوتے جاننے کے, اور میں نہیں جانتا, اقریب ان کے قیامت کا وقت یہ قریب ہے, ام بعید یا دور ہے, ما توعدون, جس قیامت کا تم صاحب سے وعدہ کیا جا رہا ہے. قیامت تو آئے گی, یہ طے شدہ بات ہے. میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ ایک قیامت تو وہ ہے جس کا کہ قرآن اور حدیث میں الساعہ سے تعبیر کیا گیا, قیامت سے تعبیر کیا گیا, اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہر انسان کی قیامت وہ ہے جو اس کی موت ہے, وہ اس کی قیامت ہے, اس کے لیے تو دنیا ختم ہو گئی, آج موت آ گئی, آج دنیا ختم, کس کا کب وقت آنا ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں کہ موت کا وقت کس کا کب آنے والا. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, میں یہ نہیں کہتا کہ قیامت کب آئے گی, جلدی آئے گی یا دیر میں آئے گی. فرمایا کہ البتہ اتنی بات ہے کہ وہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے, اتنا زبردست قادر ہے, يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَمَا يَعْلَمُ الْجَهْرَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ, کہ وہ اللہ وہ ہے جو سامنے کی بات کو, واضح کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ, اور اس بات کو بھی جانتے ہیں جس کو تم چھپاتے ہو, جس کو تم چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. جو قرآن پاک کی جو آیت ہے, اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی زمین کو اللہ رب العزت, یہ جو زمین ہے یہ اللہ رب العزت اس زمین کو قوت گویائی عطا فرما دیں گے, اور وہ زمین تمہارے بارے میں خبریں دے گی کہ تم نے یہ عمل کیا تھا, زمین شہادت دے گی, زمین شاہد بن جائے گی. ہم کہتے ہیں ہم نے گناہ چھپ کر کر لیا تو ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, یہ زمین اچھائیوں کی بھی خبر دے گی, برائیوں کی بھی خبر دے گی. یوم تحدث اخبارها, جس دن کے زمین جو ہے وہ خبروں کو کیا کرے گی, بیان کرے گی. خبر کو بیان کرنے کے بارے میں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ خبر کو بیان کرنے کا مطلب ہے کہ نیکی کی ہوگی زمین نیکی کو بھی بتلائے گی, برائی کی ہوگی زمین برائی کو بھی بیان کرے گی کس نے یہ کام کیا تھا. انسان حیران ہو جائے گا کہ میں نے تو گناہ بڑے چھپ کر کیا تھا, یہ زمین بول پڑی کہ زمین نے بتلا دیا کہ یہاں پر اس نے یہ گناہ کیا تھا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس زمین پر گناہ کرو وہی کھڑے کھڑے استغفار پڑھ لو, اس چکر میں مت رہنا کہ میں بڑی مسجد میں بیٹھ کر توبہ اللہ کروں گا, پتہ نہیں وہ وقت آئے گا سو آئے گا, کر لینا اس وقت, ابھی تو یہاں استغفار کر کے فارغ ہو جاؤ, تاکہ جب زمین اس بات کی خبر دے کہ اس نے یہ گناہ یہاں کیا تھا, یہ زمین بتلایا کہ اللہ استغفار بھی یہیں کر دیا تھا, اس استغفار بھی یہیں ہو گیا تھا. یوم اذن تحدث اخبارها, جس دن کے زمین جو ہے وہ خبروں کو بیان کرے گی, شاہ گواہیاں دے گی زمین کے, یا اللہ گناہ یہاں کیا تھا, یہاں یہ کیا تھا, یہاں یہ کیا تھا. اسی لیے فوراً استغفر اللہ پڑھتے رہو, گناہ ہوا استغفر اللہ پڑھ لو, کھڑے کھڑے استغفار پڑھ لو, تفصیلی توبہ کرنی ہے بعد میں کرتے رہنا, تاکہ زمین استغفار کی گواہی تو دے دے, زمین تو استغفار کی گواہی دے انسان کی. انہ یعلم الجہر من القول, آدمی کہتا ہے کہ ہم نے گناہ چھپ کے کیا, ٹھیک ہے گناہ چھپ کے تو کرنا چاہیے, لیکن کس سے چھپ رہا ہے, کہ اللہ سے چھپ رہا ہے, اللہ سے چھپے گا گناہ, زمین سے چھپے گا گناہ, زمین تو ہے نا آدمی کے پاس, انسان کوئی گناہ انسان کا نہیں چھپ سکتا, ہاں انسانوں سے چھپ جاتا ہے. انہ یعلم الجہر من القول, وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بات کے انسان چھپ کر کرتا ہے, ویعلم ما تکتمون, اور جو بات کے انسان جو وہ بات بھی اللہ تعالیٰ جانتے, جو انسان واضح طور پہ کرتا ہے وہ بات بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم چھپا کر عمل کرتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ آیت بھی ایسی ہے کہ ہر آدمی کو اپنا بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے کہ انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کہ فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِنْ أَدْرِي, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں جانتا, لعلہ فتنۃ, کہ تمہیں جو زندگی مل رہی ہے, زندگی دراز ہو رہی ہے, زندگی لمبی ہو رہی ہے, یہ تمہارے لیے آزمائش ہے یا تمہارے لیے ایک وقت تک تم کو مہلت دینا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ جو نافرمان ہوتے ہیں, جو اللہ کا حکم نہیں مانتے, ان کو اگر زندگی لمبی ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو مہلت لمبی مل رہی ہو, آزمائش ہو کہ ابھی بھی توبہ کر لو, ابھی بھی توبہ کر لو, ابھی بھی گناہوں کو چھوڑ دو, ابھی ایمان کو قبول کر لو. یہ ایک کیا ہے انسان کے لیے, ایک لمبی مہلت انسان کو مل رہی ہے اس لیے تاکہ تم توبہ تلّہ کر لو, اللہ کے سامنے سب سجود ہو جاؤ. اور لمبی زندگی انسان کو اس لیے بھی ملتی ہے تاکہ بعض اوقات جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں اور ان کو خوب دنیا کی دولتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں, جس کو شریعت کی اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں, ڈھیل ملنا, یہ استدراج بھی ہوتا ہے کہ اچھا چلو لمبی عمر ملے اور بہکے رہو اور بہکے رہو اور گناہ کرو اور اپنا عذاب جمع کرو اللہ کی بارگاہ میں. تو علماء فرماتے ہیں, حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے دو مطلب ہیں, اس آیت کے اندر دو مفہوم آ گئے. ایک مفہوم ہے کہ عمر کا دراز ہونا اللہ کی طرف سے رحمت ہے, اور ایک عمر کا دراز ہونا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. رحمت اس لیے ہے کہ توبہ کر لو, اگر آخری وقتوں میں بھی توبہ کر لو گے مغفرت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تو موت کی علامات شروع ہونے سے پہلے پہلے, نزع کا عالم شروع ہونے سے پہلے پہلے برسوں پرانے شرک کو بھی معاف فرما دیتے. جو برسوں پرانا شرک ہے موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو گے, اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے, وہ اتنا غفور ہے, اتنا رحیم ہے. وہ پھر یہ نہیں دیکھتا اللہ رب العزت کہ تم اتنے بڑے گناہگار تھے, اتنے بڑے نافرمان تھے کہ ساری زندگی تم نے کفر کیا, آج آخری وقتوں میں آ کے توبہ کر لی, وہ پھر بھی توبہ کو قبول کرے گا, بشرطیے کہ موت کی علامات ابھی شروع نہ ہوئی ہوں, موت کا مرحلہ شروع نہ ہوا, جس کو غرغرہ موت کہتے ہیں. آخری وقتوں میں بھی انسان کو توبہ کو اللہ معاف فرمانے والا, یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے. اور ایک وہ انسان ہے جس کو اللہ نے طاقت دی, جس کو اللہ نے قوت دی, جس کو اللہ نے دولت دی, جس کو اللہ نے صحت دی, جس کو اللہ نے عہدہ دیا, دنیا کی نعمتیں دی, وہ اپنی ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کر رہا ہے. اب اس کی عمر بھی لمبی ہو رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ اپنی میری دی ہوئی دولتوں کو میری نافرمانیوں میں استعمال کرتا ہے یا میری رضا پہ استعمال کرتا ہے. تو یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں, اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یوں کہو کہ میں نہیں جانتا کہ شاید کہ زندگی تمہارے لیے آزمائش ہو, وہ متاعن الى حین, اور شاید کہ یہ دنیا جو ہے تمہارے لیے ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہو, کہ تم دنیا میں فائدہ اٹھا لو جتنے اٹھانے, آخرت میں تم کو خالی ہاتھ جانا. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دیکھو جہاں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں, حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں, تین چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں, تین چیزیں انسان کو نجات دیتی ہیں, تین چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں. فرمایا کہ نجات دینے والی تین چیزیں کون سی ہیں؟ تقوی, اللہ سے ڈرنا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالی اس کو نکلنے کے راستے مہیا فرماتے ہیں. انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا اللہ کی عظمت ہو, اور انسان یہ تہیا کر کے بیٹھ جائے گناہ نہیں کروں گا, پھر کسی آزمائش میں پھنس جائے, وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس آزمائش سے نکال دیتے ہیں, مصیبت میں نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ مہیا فرما دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے رزق دے سے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا, جہاں سے گمان, آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ حرام کام چھوڑ دیا کماؤں گا کہاں سے, میرے گھر میں کھانا پینا چلے گا کیسے, رشوت چھوڑ دوں گا تو کیا ہوگا, سود چھوڑ دوں گا تو کاروبار چلے گا کیسے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قدم تو اٹھاؤ, یجعل لہ مخرجا, نکلنے کا راستے میں تم کو دوں گا, تم آگے تو بڑھو, قدم تو اٹھاؤ. وَيَرْزُقْهُ, رزق وہاں سے ملے گا, من حیث لا يحتسب, جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. اور تجربہ کر کے دیکھ لیجئے آپ. میں ایک مثال نہیں سینکڑوں مثالیں میرے سامنے جن لوگوں نے گناہوں سے بچنے کے ارادے کیے. وقتی طور پر تو لگتا ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑے گا, فقر و فاقہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کس مصیبت میں پہنچ جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے نواز تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت سے واپس تشریف لے جا رہے, ہجرت کا سفر تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے مدینہ طیبہ. یہ ہجرت کا سفر وہ سفر ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور مجھ کو ہجرت کے سفر کی نیکیاں عطا فرماتے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی نیکیاں دے رہے ہیں ساری زندگی کی. کتنی بشارتیں سنی حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک سے. فرمایا عمر فی الجنہ, عمر تم جنتی ہو. فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. فرمایا کہ میں جنت میں, فرمایا کہ جب شب معراج میں جب تشریف لے گئے جنت میں گئے تو فرمایا کہ میں نے عمر آپ کا محل دیکھا جنت کے اندر, میرا دل چاہا کہ میں محل کے اندر چلا جاؤں تو مجھ کو آپ کی غیرت یاد آ گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے, فرمانے لگے کہ اوغار علی کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا میں آپ کو غیرت دلاؤں. تو ایسا ہجرت کا سفر, ایسے صحابی, وہ فرماتے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لیں رضی اللہ عنہ اور مجھ کو ہجرت کے سفر کی نیکیاں عطا فرمات. وہ ہجرت کے سفر کا واقعہ کہ جا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, چاروں طرف دشمن دوڑے ہوئے, زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے پر انعام مقرر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کا ایک دوست مل گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا. سلام دعا ہوئی, علیہ السلام ہوئی, غالباً کہ مکہ مکرمہ سے باہر رہتے ہوں گے. پوچھا کہ یہ تمہارے آپ کے ساتھ کون ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق پریشان کہ یا اللہ سچ بولوں کہ یہ نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ دن کی تو جانی جو لوگ جان سے مار ڈالیں گے, چاروں طرف دشمن دوڑ رہے ہیں, اور اگر جھوٹ بول دوں کہ یہ نبی نہیں ہے یہ کوئی اور ہے تو زبان سے جھوٹ نکلتا نہیں ہے, لقب ہی صدیق ہے, کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں آج تک, تو نکلے گا کیسے جھوٹ. اس مشکل میں پریشان کہ سچ بولوں تو جان جاتی ہے, جھوٹ بولوں تو جھوٹ نکلتا نہیں زبان سے. یہاں یہ قرآن پاک کی آیت فٹ ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں, نکلنے کے راستے دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منہ سے زمان مبارک سے یہ جملہ بے اختیار نکل گیا کہ حاضر رجل یہدینی سبیل, یہ وہ آدمی ہے جو ہم کو راستہ بتلاتے ہیں, یہ وہ آدمی ہے جو ہم کو راستہ بتلاتے ہیں. حاضر رجل یہدینی سبیل, وہ سمجھے کہ ان کا کوئی گائیڈ ہے, ان کے کوئی رہبر ہیں جو ان کو مدینہ طیبہ کا راستہ بتلا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ ہمیں یہ آخرت کا راستہ بتانے کے لیے. تو یہ تو پہلی فرمایا کہ تین چیزیں انسان کو کیا کرنے والی ہے, نجات دینے والی. پہلی چیز تقویٰ, اللہ سے ڈرنا, اور ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں فرما دیتے ہیں, مشکل نہیں آتی اس کو, آسان ہو جاتے ہیں سارے کام. تو پہلی چیز تقوی, اللہ سے ڈرنا. دوسری چیز ہے غصے کی حالت ہو یا عام معمول کی حالت, کبھی کلمہ حق بولنا نہ چھوڑے. کسی پر غصہ آ رہا ہے, کسی سے رنجش ہے, اب اس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو بات سچی کرے, بات جھوٹی نہ کرے. جیسا آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بس جس سے لڑائی ہو گئی, جس سے رنجش ہو گئی, 100 جھوٹ ملا کر اس کی طرف سے لگا دیے, کلمہ حق ہی نہیں نکلتا اس کے لیے. ایسا نہ کرے, بلکہ غصے کی حالت ہو یا عام معمول کی حالت ہو کلمہ حق بولے, کبھی کر زبان سے کوئی حق کے علاوہ کوئی بات نہ نکلے. اور تیسری چیز فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نجات دینے والی تیسری چیز ہے کہ مالداری ہو یا عام معمول کے حالات ہوں, عام معمول کے حالات ہوں, مالداری ہو, خوب مال و دولت آیا, میانہ روی نہ چھوڑے. جیسا آج کل ہمارے ہوتا ہے کہ خوب پیسے آ گئے تو پتہ چلا کہ دکھلاوا ہی نہیں ختم ہو رہا, اسراف شروع ہو گیا, اور ایسا اسراف ہوا کہ دوسروں کو بالکل کمتر سمجھنا شروع کر دیا اور ایک کے سو سو خرچ ہو رہے ہیں. فرمایا کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان یہ کہ ہر حال میں میانہ روی اختیار کرے. یہ ہے نجات دینے والی چیز. اگر پیسے اللہ نے زیادہ دے دیے تو نیک کاموں میں استعمال کرے, غریبوں کی مدد کرے اور کار خیر کے اندر اس کو خرچ کرے. یہ اللہ کی دولت ہے, اللہ نے دی ہے تو اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل اسراف شروع کر دے, تبذیر شروع کر دے. تو تین چیزیں فرمایا کہ یہ نجات دینے والی ہیں, اور فرمایا کہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں. تین چیزیں انسان کو کیا ہیں؟ ہلاک کرنے والی ہیں. فرمایا کہ فہون متبعن, فہون متبعن, ایسی خواہشات جس کی پیروی کی جائے. دل میں خواہش پیدا ہوگی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا دیتے ہیں. آج دل چاہ رہا ہے فلمیں دیکھنے کا تو فلمیں دیکھ رہے ہیں, آج دل چاہ رہا ہے فلانا گناہ کرنے کا تو فلانا گناہ کر رہے ہیں, آج دل چاہ رہا ہے رشوت لینے کا تو رشوت لے, جو سمجھ میں آیا کر ڈالا, بغیر سوچے سمجھے کہ کیا سچا ہے کیا نہیں ہے, کون سا جائز ہے کون سا نہیں ہے. ہون متبع, بس خواہشات کی پیروی ہے, جو دل چاہا کر لیا. اور دوسری چیز فرمائی وہ بخل, اور ایسے وہ بخل متاع, ایسا بخل جس کی پیروی کی جائے. بخل کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی ایسی کہ انسان اپنے ذمے کے فرائض و واجبات اور حقوق کو ادا نہ کرے. یہ ہے بخل. کیا مطلب ہے؟ زکات نہیں دیتا, صدقہ فطر نہیں ادا کرتے, حج کا موقع آیا اپنے پر حج اگر فرض تھا حج نہیں دی, حج نہیں کیا, اپنے بیوی بچوں کے جو ضروری اخراجات ہیں جو اس کے ذمے میں فرض اور واجب ہیں, اپنے گھریلو اخراجات اٹھانا, فیملی کے اخراجات اٹھانا, اس کو نہیں پورا کرتا. پھر اگر اللہ نے وسعت دی, گنجائش دی, تو صدقہ خیرات میں نہیں پیسہ لگاتا. یہ بخل ہے. تو پہلی چیز ہو گئی خواہشات کی پیروی, دوسری چیز ہو گئی بخل, اور تیسری چیز فرمائی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. اعجاب کل نفس بنفسی, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, یہ سمجھنا کہ جو کچھ میں جو ہوں سب سے اچھا ہوں, میرا اندر جو کمال میں یعنی اب دیکھو انسانوں کے اندر, تو انسان کے اندر اچھائیاں تو آتی ہیں, آدمی کے دل میں بھی آتا ہے کہ ہاں میرے اندر اچھائی ہے. ایک آدمی خوبصورت ہے اس کے دل میں آتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں, ایک آدمی تعلیم یافتہ ہے اس کے دل میں آتا ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں. مطلب یہ ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا کہ اچھائیوں کو وہ یوں سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے. یہ ہے عجب. اس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ عجب کہتے ہیں. عجب کا معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیا سمجھنا؟ اچھا سمجھنا, یعنی جو اچھائیاں اللہ نے دی اس کو اپنا کمال سمجھنا. آدمی کہتا ہے کہ میں نے, میرے پاس دولت آئی اس لیے کہ میں ذہین ہوں, اس لیے کہ میں بہت ہوشیار ہوں, اس لیے کہ میں بہت تعلیم یافتہ ہوں. اب ساری اچھائیوں کو کس کی طرف موڑ رہا ہے؟ اپنا کمال سمجھ رہا. حالانکہ علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ذہانت کس نے دی؟ اللہ نے دی. ایسے لوگ بھی تو ہیں کہ جن کے پاس نہ علم ہے نہ ذہانت ہے. جس طرح اللہ نے دیا اس طرح اللہ تعالیٰ واپس بھی لے لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس دولت آتی ہے چلی جاتی, انسان کے پاس صحت آتی بیماری خدا نہ خواستہ آئی بیماری آئی تو صحت چلی گئی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب کچھ ہوتا ہے دنیا کے اندر. اس کو فرمایا کہ وہ اعجاب کل نفس من, ہر انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے, یعنی جتنی اچھائیاں انسان کے اندر ہیں اس کو اپنا کمال سمجھے, اللہ کی دی ہوئی عطا نہ سمجھے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب کوئی انسان آپ کی تعریف کرے یا آپ کو اپنے بارے میں کسی اچھائی کا گمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ تمہارا کوئی کمال نہیں, یہ آپ کا کوئی کمال نہیں, یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے جو اللہ نے عطا فرما دیا. اور یوں فرمایا کرو اللہم لک الحمد ولک شکر, کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے, آپ کا کرم ہے, آپ کا فضل ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ عطا فرمایا. فرمایا کہ بس جب یہ جملہ کہہ دو گے تو گویا کہ یہ ساری نعمتوں کا رخ آپ نے اللہ کی طرف پھیر دی, آپ کا کوئی کمال نہیں رہا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہلا مرحلہ عجب کا ہے اور دوسرا مرحلہ تکبر کا ہے. عجب کے بعد پھر تکبر آتا. آدمی کے دل میں خیال آیا کہ یہ میں نے کیا, یہ میرا کمال ہے, یہ میرا ہنر ہے. جب یہ آ گیا اب اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ تکبر کا آئے گا. انسان متکبر یہی سے ہوتا. بہت ایسے موقع کے اوپر یہ انسان کے اوپر بھی اچھائیاں جب آتی ہیں نا, آزمائش ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا میں نے آپ کو یہ ملفوظ سنایا تھا آپ سے چند مہینے پہلے, پتہ نہیں یاد ہو کہ نہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے مشکلات ڈال کر, آزمائشیں دے کر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, مشکلات میں ڈال دیا. اور کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے نعمتیں دے کر, نعمتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میری ان نعمتوں کے اوپر یہ شکر کرتا ہے تکبر کرتا ہے, میری دی ہوئی نعمتوں کو میری رضا میں استعمال کرتا ہے میری رضا کے خلاف استعمال کرتا ہے. پھر حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری قسم بڑی خطرناک ہے. کون سی والی؟ کہ نعمتیں دے کر آزمائش جو ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نہیں کرتا, اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی رضامندی میں استعمال کرتا ہے یا اللہ کے ناراضگی کے کاموں میں استعمال کر فرق کرتا ہے. یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعجاب کل نفس من نفسی کے بارے فرمایا وہی اشدہن, ان تین ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے خطرناک چیز, سب سے شدید چیز اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, سب سے خطرناک چیز اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. یہاں سے تکبر سٹارٹ ہوتا ہے, تکبر شروع ہوتا ہے, تکبر کا آغاز یہاں سے ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے, اپنی دی اپنے اندر کے کمالات کو یہ اللہ تعالی کی طرف نہ پھیرے. اللہ رب العزت ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ آگے فرماتے انہ یعلم الجہر ویعلم ما تکتمون, آگے فرمایا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے شاید کہ یہ فتنہ ہو تمہارے لیے اور ایک لمبی زندگی کا سامان ہو. قال ربحکم بالحق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جو کچھ آپ نے میرے اوپر نازل کیا میں نے سب اپنی قوم کے لوگوں کو بتلا دیا. ربحکم, اے میرے رب آپ ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے کافروں کے درمیان. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون, اور اللہ ہمارا رب ہے المستعان جس سے مدد مانگی جاتی ہے, علی ما تصفون ان باتوں پر جو باتیں یہ کافر لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں. کافر ڈراتے ہیں کہ تم لوگ تباہ کر دیں گے ہم تم کو, تمہیں ہم جان سے مار ڈالیں گے, ہم نے اتنی فوج اکٹھی کر لی. آپ دیکھیے نا جتنے بھی غزوات ہوئے, جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرایا ہوئے, کتنی بڑی بڑی طاقتور فوجیں آ گئیں. غزوہ موتا کے بارے میں آتا ہے کہ 3000 مسلمان تھے اور قیادت کر رہے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا کہ زید بن حارثہ قیادت کریں گے, وہ قیادت کر رہے تھے. 3000 مسلمان, دشمن 200,000 کا لشکر لے آیا. صحابہ کرام حیران کہ یا اللہ کہاں ہم ان کا مقابلہ کریں گے, کیسے کریں گے, کیا ہوگا. پھر لمبے واقعے کی تفصیل میں نہیں جانتا, پھر واقعہ آتا ہے کہ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان 3000 صحابہ کرام کو فتح نصرت عطا فرمائی. 3000 صحابہ کرام, یہ شام کے خلاف جب جہاد کا آغاز ہوا ہے تو شام کے خلاف جب جہاد کا آغاز ہوا, یعنی یہ قیصر کی سلطنت تھی. قیصر کی دو طاقتیں تھیں اس زمانے کی, کسرا اور قیصر. پہلی جنگ یہ غزوہ موتا کی تھی, پہلی جنگ غزوہ موتا کی تھی. یہ بات لکھی ہے, یہ اردن کے اندر ہے غزوہ موتا جہاں ہوا ہے, یہ بات لکھی ہے وہاں پر. لوگوں نے بتایا کہ جب یہ غزوہ موتا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں گے, زید بن حارثہ شہید ہو جائیں گے, تو پھر جو ہے یہ جو علم ہے یہ ان کو ملے گا, حضرت جعفر کو ملے گا, حضرت جعفر طیار کو ملے گا. حضرت جعفر شہید ہو جائیں گے تو عبداللہ ابن رواحہ کو ملے گا. عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جائیں گے تو فرمایا کہ پھر تم میں سے جس کا دل چاہے اس کو اپنا امیر بنا لینا. تو تینوں صحابہ کرام سمجھ گئے تھے کہ ہماری تو شہادت کا وقت یقینی ہو گیا, اس میں ہمیں شہادت ملے گی. زید ابن حارثہ بھی سمجھ گئے, حضرت جعفر طیار بھی سمجھ گئے, اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی سمجھ گئے کہ ہمارا وقت آ گیا, یہ وقت جنگ ہمارے لیے آخری جنگ ہے. 3000 کے لشکر کے ساتھ جب یہ پہنچے ہیں اردن اور 200,000 کا لشکر ان کے مقابلے میں آیا, جب جنگ شروع ہوئی تو کہاں 200,000 کا لشکر, کہاں 3000 مسلمان, تیروں کی بارش چاروں طرف سے. تو زید ابن حارثہ فوراً شہید ہو گئے, خوب لڑائی کی شہید ہو گئے. اللہ رب العزت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں یہ منظر براہ راست ان کی آنکھوں کے سامنے آپ نے کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرمانے لگے کہ غزوہ موتہ میں جنگ شروع ہو گئی اور زید بن حارثہ قیادت کر رہے ہیں اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ خوب شدید جنگ ہو رہی ہے, سب بڑی بے جگری سے لڑ رہے ہیں اور زید بن حارثہ شہید ہو گئے. اور فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا اور ان کے لیے سرخ رنگ کا تخت بچھایا جا رہا. پھر فرمایا کہ اب قیادت ملی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو. فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جعفر بھی خوب لڑ رہے ہیں, ان کا ایک بازو کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے بازو میں جھنڈا لے لیا. پھر فرمایا کہ ان کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا, انہوں نے جھنڈا اپنے کٹے ہوئے بازو اور گردن سے یوں تھاما ہوا ملا کر. تو فرماتے ہیں کہ اب جعفر بھی شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا اور میری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ ان کے لیے سنہرا تخت بچھایا گیا. فرمایا کہ اب مسلمانوں نے اب ان کو امیر بنایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو. فرماتے اب عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اور فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے. پھر یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے. یعنی یہ نہیں کہا جیسے ان دو کے بارے میں کہا تھا کہ جنت میں چلے گئے, فرمایا کہ چپ ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ وہ بھی جنت میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی سنہرا تخت بچھایا. یہ جو تھوڑی دیر رکے صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں ہوا ہے, اب رکے کیوں؟ تو وہاں واقعہ یہ پیش آیا کہ اتنی شدید تیروں کی بارش تھی. اب اندازہ کریں کہ 200,000 کلش کا کیا تیر برسا رہا ہوگا جو ساز و سامان سے لیس ہو, کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ تردد میں آ گئے کہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں, آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں. جتنی دیر تردد رہا اتنی دیر ان کی جنت میں داخلے میں تاخیر ہوئی. یہ روایت میں لکھا پورا واقعہ آتا. میرا پچھلے دنوں کچھ عرصے پہلے اردن جانا ہوا تو اس جگہ پر بھی حاضری ہوئی, غزوہ موتہ کے مقام پر اور ان حضرات صحابہ کرام کے مزار پر بھی حاضری ہوئی. تو پھر مسلمانوں نے اپنا امیر مقرر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق باہمی مشورے سے خالد بن ولید کے ذریعے سے. پھر آپ نے خود ہی فرمایا اسی مجلس میں کہ اب مسلمانوں نے خالد بن ولید کو اپنا امیر مقرر فرما لیا. فرمایا کہ وہ تو ہیں سیف من سیف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو جعفر طیار کو طیار کا لقب در حقیقت اسی لیے ملا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بازوؤں کے کٹنے کی خبر دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں تعزیت کے لیے گئے تو ان کے بیٹے بے تحاشا رو رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سے تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم روتے کیوں ہو, تمہارے باپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بازوؤں کے ذریعے کی جگہ پر دو پر لگا دی, وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں مزے کرتے ہیں, تم روتے کیوں ہو؟ وہاں لوگوں نے بتلایا, یہ میں نے کتابوں میں بھی پڑھا تھا, اب وہاں پر اس غزوہ موتہ کے مقام پر ایک یونیورسٹی بن گئی, میڈیکل یونیورسٹی. تو جب تک یہ یونیورسٹی نہیں بنی تھی اس وقت تک روزانہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے وقت جو لوگ مسجد جاتے تھے ان لوگوں کو گھوڑوں کے ہنہنانے کی اور تلواروں کی جھنکار کی آواز آتی تھی. یہ وہاں کے لوگوں نے, بالکل عام واقعہ ہے غزوہ موتہ کے مقام پر, جب سے یونیورسٹی بنی ہے تو وہ سلسلہ رک گیا. تو اس آیت کا مطلب سمجھ لیجئے کیا, یہ آیت آج ہمارے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے. فرمایا کہ وربنا الرحمن, آیت پر غور کیجئے گا کہ اللہ ہمارا رب ہے, المستعان جس سے مدد مانگی جاتی ہے, علامہ تصفون ان باتوں پر جو وہ کافر تم لوگ باتیں کرتے ہو. کافر لوگ یہ باتیں کرتے تھے ہم اتنے بڑے لشکر لے آئے, اتنے ہمارے پاس طاقت ہے, اتنی ہمارے پاس قوت ہے, ہم ایسے ایسے اسلحے سے لیس ہیں, ہماری افرادی قوت اتنی زیادہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ سے مدد تو مانگ کے دیکھو, اللہ سے مدد تو مانگو, اللہ کے حکموں پر عمل تو کرو, اللہ سے مدد تو مانگو, پھر دیکھو تمہاری کیسی مدد ہوتی ہے. آج بھی ہم اسی صورتحال سے دو چار ہیں, ہر روز 100 باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ منصوبہ بن گیا، ہمارے خلاف یہ منصوبہ بن گیا، ہمارے ملک کو توڑنے کے یہ منصوبے بن گئے، ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے یہ منصوبے بن گئے. کرتے ہیں نہیں کرتے ہم لوگ اس باتیں سنتے ہیں. یاد رکھیے، آج بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانیں، اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتے. آپ دیکھیے، میں کہتا ہوں افغانستان کی مثال لیں، اب ہمارے پڑوس کی مثال ہے. پہلے روس چڑھ کر آیا، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، کوئی ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا. روس جیسی سپر پاور طاقت کو انہوں نے شکست دی. پھر امریکہ بما 30-35-40 ملکوں کے ساتھ چڑھ دوڑا نیٹو کے ساتھ. لوگ کہتے تھے کہ کہاں امریکہ، کہاں دنیا کی طاقتور ترین طاقت، کہاں افغانستان کے بالکل ختم ہوئی ہوئی قوم، متفقہ کمزور قوم، یہ کیا لڑیں گے. لیکن اللہ سے مدد مانگی، اللہ کے طریقے پر عمل کیا، دیکھ لیجیے دوسری سپر پاور ہوئی گھٹنے ٹیک رہی ہے. یہ تو بھائی ضابطہ ہے. ہم اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے رہیں، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہم اللہ سے مدد نہ مانگیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ کوئی معجزہ رونما ہو جائے گا جو ہماری مدد کو فوج اتر جائے گی. ایسے فوجیں نہیں اترا کرتی. فوجیں ان قوموں پر فرشتوں کی اترتی ہیں جو اللہ سے مدد مانگے، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں. ہم بھی آج اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں تو اللہ کے حکموں کو تو مانیں، اللہ کے سے مدد تو مانگیں، اللہ کے حکموں کو تو پورا کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. پھر دیکھیں آج ہمارے اوپر کیسی مدد نہیں آتی. یہی بات بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اسی سے مدد مانگی جاتی ہے. ان دھمکیاں، وہ باتیں جو ڈراوے تم لوگ ہم کو دیتے ہو، اس کے مقابلے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے سربسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ابھی اپنے آپ سے ہی مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجئے بھائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دواب العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم پر اپنا خاص کرم نازل فرما. یا اللہ ہم پر ہر طرح کی عافیت عطا فرما. یا اللہ اپنی ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہم انا نسألک من رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.